بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقبية والنقابة النقبية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے، ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی صداؤں کو، ہماری پکار کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو سننے والا اور دعاؤں کی استجابت کا وعدہ کرنے والا ہے. خواتین گرامی، ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم اصول بھی اخذ کرتے ہیں، قانون بھی بناتے ہیں. مثال کے طور پر، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاندان ہوتا ہے، کوئی گھرانہ ہوتا ہے، اس گھر کے اندر جو بچیاں ہوتی ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ ماؤں کی جانشین اور ماؤں کی نمائندہ ہوتی، ماؤں کی وارث ہوتی. وہ کام جو مائیں کرتی تھیں، وہ ذمہ داریاں جو مائیں نبھاتی تھیں، وہ اصول اور ضوابط جو ماؤں نے سیکھے تھے، وہ بیٹیوں کو سکھائے جاتے ہیں اور وہی ذمہ داریاں بعد میں بیٹیاں انجام دیتی. اسی طرح سے گھر کے اندر جو لڑکے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے والد کے اور مردوں کے جانشین ہوتے ہیں، ان کے نمائندہ ہوتے ہیں. وہ ذمہ داریاں، وہ کام جو مردوں نے نبھائی ہوتی ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں میں بیٹے اور مرد نبھاتے ہیں. لیکن آج جس ہستی کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، جس کے نام پر یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے، وہ کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب کبریٰ، جنہوں نے سب کی ذمہ داریوں کو نبھایا. بی بی کا تذکرہ آتا ہے اور ہمارا دل بھر آتا ہے. جیسے ہی ابتدا ہوتی ہے جناب زینب کے ذکر کی اور یاد آتی ہے بی بی کے ذکر کی, تو مسائل کے علاوہ, مشکلات کے علاوہ اور مسلسل جدوجہد کے علاوہ, جسے ام المصائب کہا گیا, کچھ اور چیز ذہن میں نہیں آتی. جناب زینب جب متولد ہوئی ہے, ولادت کے وقت حضرت علی علیہ السلام سے جناب سیدہ نے کہا کہ علی اس بچی کا نام رکھی. حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ پر کیسے سبقت رکھ سکتا ہوں, دنیا میں بہت کم افراد ہیں جن کے ناموں کو اللہ نے منتخب کیا. جناب زینب کبرا ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس حضرت علی علیہ السلام گئے اور حضرت علی نے رسول اللہ سے کہا آپ اس بچی کا نام رکھیں, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کے اوپر کیسے سبقت اور فاقیت رکھ سکتا ہوں, پروردگار عالم اس بچی کا نام رکھے. اور جناب زینب کبرا کا نام پروردگار عالم نے زینب رکھا. اچھا, نام ہی ایسا ہے کہ جس میں باپ کی زینت ہے, جبکہ بیٹیاں ماؤں کی وارث ہوتی ہیں, بیٹیاں ماؤں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں. لیکن پروردگار عالم نے چاہا تھا کہ جناب زینب اپنے باپ کی بھی وارث, بی بی زینب علی کی بھی نمائندہ ہو, بی بی زینب علی کی بھی ذمہ داریوں کو نبھائیں, لہٰذا ہم ان کی شخصیت میں اس نام کی وجہ تسمی, جب اللہ نے نام رکھا ہے وہ بھی باپ کی زینت رکھا ہے, تو بعد میں اس کے حقائق واضح ہوئے. کوفے میں ہر شخص نے کہا کہ گویا علی خطاب کر رہا ہوں. ثانیہ زہرا بھی ہیں, جو کام جناب زینب نے انجام دیے وہ کام تھے جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی انجام دیے تھے. اور اگر ہمارا بی بی کے بہت سے دوسرے نام الحمدللہ مجلسوں میں مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں, ان ناموں کی طرف غور کریں جو مشہور القاب ہیں. کبھی آپ کو عقیلہ بنی ہاشم سے یاد کیا گیا, اور عقیلہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عقل مند. اس کے مقابلے میں بنی ہاشم کے مردوں میں سے کون سا شخص تھا جس کے لیے بنی ہاشم سے نسبت دی گئی؟ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کہا گیا قمر بنی ہاشم. اگر عباس بنی ہاشم کے چاند ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ کا لفظ بھی مردوں سے تعلق رکھتا ہے, عقل کا تعلق کہتے ہیں مردوں سے. عقل مردوں کے لیے سمجھی جاتی ہے, خواتین کے لیے پہلی بات یہ آتی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے, جبکہ پروردگار عالم نے اپنی وہ نمائندہ وارث ہستی جس کو کائنات کے لیے نمونہ عمل بنایا, اس ہستی کو جس کو سیرت کے طور پر, عمل کے طور پر, جہاد کے طور پر پہچانوانا تھا, اس کا مشہور ترین لقب عقل سے تعلق رکھ, اتنی با فہم اور فراست. اس کا مطلب ہے یہ دنیا کی ہر عورت بے وقوف نہیں ہوتی, ہر عورت ناقص العقل نہیں ہوتی, اور بعض خواتین ایسی ہیں جن کو اپنے پورے قبیلے میں, اپنے پورے خاندان کے اندر عقل اور فراست میں ہی پہچانا گیا. کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کو کوئی لقب مل جائے, جب تک کہ وہ شخص اس عمل میں, اس صفت میں, اس خاص کام میں بہت زیادہ مہارت نہ رکھتا. اگر حضرت علی علیہ السلام اسد اللہ ہیں تو مولا کائنات نے جنگوں میں شیر کی مانند لڑ کر دکھایا. جناب زینب سلام اللہ علیہا اگر عقیلہ بنی ہاشم ہیں تو خاندان کے اندر ان کی عقل اور فراست, سمجھداری مشہور اور معروف تھی جب عقیلہ بنی ہاشم بنی. عالمۃ غیر معلمہ. جناب زینب کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ بے شک بی بی جناب سیدہ کی بیٹی ہیں, لیکن چاردہ معصومین میں سے نہیں ہیں. جناب زینب وہ معصومہ خاتون نہیں ہیں جو چاردہ معصومین سے تعلق رکھتی ہوں, بلکہ فاطمہ کی بیٹی ہیں اور عالمۃ غیر معلمہ ہیں. امام سید سجاد نے یہ بات اپنی پھوپھی کے لیے کہی, ایسی عالمہ جن کی کوئی معلمہ نہیں، ایسی علمہ جنہوں نے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی جگہ سے درس حاصل نہیں کیا تھا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، تمام تر علوم کے بارے میں فہم اور فراست بھی رکھتی تھی، عقل بھی رکھتی تھی اور علم بھی رکھتی. اگر ایک اور لقب جو بہت زیادہ مشہور ہے، شریکت الحسین کا، اگر شریکت الحسین کو دیکھ، شریکہ کا مطلب ہوتا ہے ہمکار، معاون، ساتھ رہنے والی. بے شک بی بی نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. اور جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ فلاں کا شریک ہے، تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ دوسرا بھی اس کا شریک کار ہے. امام حسین علیہ السلام بھی جناب زینب کے شریک کار رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا تاریخ میں آئے دیکھیے کہ یہ بی بی جو ام المسائل ہے، جو شریکت الحسین ہے، کہاں کہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شرکت کر رہی. اگر واقعہ کربلا سے پہلے دیکھیں تو محبت میں امام حسین علیہ السلام کی بہن اور بھائی کی واحد محبت، اس کے بعد ہمیں امام رضا اور بی بی معصومہ قم کی محبت نظر آتی. یہ دو بہن بھائی ہیں تاریخ اسلام میں، ہمارے ہاں اہل تشیع میں، جن کی محبت کو مثالی قرار دیا گیا. اتنی محبت ہے امام حسین سے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے چہرے کی زیارت نہ کریں. ضرور جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کا دیدار ضرور کرتے ہیں. واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ان بہن کا سن 56 برس تھا، 56 ایئر، 56 برس کا سن کم نہیں ہوتا. اور یہ وہ سن نہیں ہوتا جس میں بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں سے روزانہ مل رہے ہوں، جبکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا شادی کے بعد بھی مسلسل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتی. حتیٰ مشہور اور معروف بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اگر اس کی حقیقت میں اور گہرائی میں جا کر دیکھے، بہت ہی عجیب لگتا ہے اور رکنے کی جگہ ہے کہ انسان سوچے اور غور کرے کہ ایک عورت اپنے نکاح نامے میں یہ شرط رکھے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک کار رہوں، جہاں حسین جائیں گے وہاں میں بھی جاؤں گی. بہت بڑی بات ہے، اور خصوصاً عربوں کے درمیان، جہاں پر عربوں میں مردوں کی، شوہروں کی حاکمیت یہاں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی، اور جن کے یہاں خواتین محکوم بھی ہوتی تھی نسبتاً. البتہ عربوں کے درمیان کچھ ایسا بھی رہا ہے کہ بعض جگہوں پر ہمیں خواتین کی بہت زیادہ شرکت نظر آتی ہے، بہت زیادہ آگے آگے نظر آتی ہے. البتہ ہم اس تصور کو سوچیں کہ ایک عورت اس دور میں اپنے نکاح نامے میں شرط رکھے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ اپنے بھائی سے محبت ہے، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا آخر تک دوراندیشی بصیرت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کے اوپر کون سا وقت آنے والا ہے. ان تمام وقتوں کے لیے بی بی سلام اللہ علیہا تیار. اگر شریکت الحسین کو دیکھنا ہے، یہ وہ شریکہ ہے جو سب کے ساتھ شرکت کر. جب ہم ام المسائب کہتے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہے جنہوں نے اسلام کی ہر مصیبت کو مشاہدہ کیا. رسول اللہ کو بھی دیکھا اس دنیا سے جاتے ہوئے، اور بعد رسول اپنی مادر گرامی کے اوپر مظالم بھی دیکھے، اپنی مادر گرامی کا پہلو شکستہ بھی دیکھا. مولا کائنات کا وہ فرق جو شکافتہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا. یہ ہر مصیبت میں شریک رہے، اور شریکت الحسین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاں ہر روز ملاقات کرتی ہیں، وہاں سفر میں بھی امام کے ساتھ. مدینہ سے جب روانہ ہو رہے ہیں تو یہ شانہ بشانہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں. اس سفر کے آغاز سے لے کر یوم عاشور کی عصر تک جناب زینب سلام اللہ علیہا ہر مرحلے میں شریک رہی ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اگر کوئی لاشا، کوئی جنازہ مقتل سے اٹھا کر لاتے تھے تو جناب زینب خیمے کے باہر سے اس لاشے کو اٹھانے میں اپنے بھائی کی مدد کرتی. امام حسین علیہ السلام اگر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اصحاب کو، بچوں کو، جوانوں کو، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کو تسلی دینے میں، ان کو تشفی دینے میں اپنے بھائی کے لیے, جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر جگہ اپنے والد گرامی کے لیے ہمدرد اور تسلی اور تشفی دینے والی تھی, ویسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین کے لیے بعد از جناب فاطمہ زہرا تسلی اور تشفی دینے والی ہستی. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین یوم عاشور کی عصر تک رہیں, لیکن شام غریبہ کے بعد جس طرح سے جناب زینب تنہا آئی ہیں کہ پھر حسین ان کے شریک کار نہیں تھے. زینب نے تو آخر وقت تک اپنے بھائی کی شرکت کی ہے, شریکت الحسین بن کر رہی, لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر موقع نیزہ پر تھا اور بی بی زینب تنہا تھی. بھائی نے اگر بہن کا ساتھ دیا تو موقع نیزہ پر دیا. خواتین گرامی, پس جناب زینب کی جو ہستی ہمیں شام غریبہ کے بعد سے نظر آتی ہے, تو واقع اگر کربلا کی تاریخ کو دیکھیں تو اگر امام سید سجاد بیمار نہ ہوتے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ویسا کردار جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. شام غریبہ کے بعد سے زینب وارث ہے تمام ہستیوں کی. امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء کہلاتے, حسین سب کے وارث ہیں, حضرت آدم کے بھی, موسیٰ کے بھی, عیسیٰ کے بھی, ابراہیم کے بھی, اور امام حسین علیہ السلام کے وارث جناب زینب سلام اللہ علیہ. بی بی امام حسین کے وارث ہیں. یہاں پر شام غریبہ جناب زینب نے وہ کام انجام دیے جو ایک نبی, ایک رسول, ایک امام انجام دیتا ہے. یعنی بی بی یہاں پر ہمیں وہ ہستی نظر آتی ہے جو سب کی نمائندہ ہے, انبیاء کی اور ائمہ علیہ السلام کی, یہاں تک کہ امام زین العابدین کو تحفظ دینے والی, امامت کی حفاظت کرنے والی, امامت کو سنبھالنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ. درود بھیجے گا محمد والے. شاید کو سرنامہ کلام بنایا اس حوالے سے کربلا میں شیر دل خاتون کے کردار کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے. آیت ہے سورہ توبہ کی 33 آیہ کریمہ, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو الذی, وہ رب ہے, وہ ذات, ہو الذی یعنی وہ ہستی, ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا, بالہدا و دین الحق ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. اور آگے پروردگار عالم رسول کی رسالت کے ہدف کو بیان کرم, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اظہار کرے اپنے دین کا, مکمل دین کا ظاہر کرے دین کو, ولو کرے حل مشرکون گرچہ مشرکین کراہیت رکھتے ہو, مشرکین کو یہ بات بری لگے. یہاں پر رسالت کے ہدف کو اللہ تعالیٰ بیان کر, کہ اللہ نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ دین حق کو ظاہر کرے, ہدایت اور دین حق کا اظہار کرنا رسالت کی ذمہ داری. ابھی میں آپ کو جس جگہ تک لے کر آئی ہوں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وہ عظیم ذمہ داری ہے جو شام غریبہ کے بعد سے بیوی نے انجام دی. یہاں پر جناب زینب رسول کی نمائندہ بھی ہے, یہاں پر جناب زینب امام کی بھی نمائندہ ہے, وہ کام انجام دے رہی ہیں جو ایک رسول اور امام انجام دیتا ہے. جہاد کے مرحلے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا جہاں پر ان کو دین کی حفاظت کرتی, امام حسین علیہ السلام چلتے وقت اپنا میر کارواں زینب کو قرار دے کر گئے, کیونکہ امام سید سجاد بیمار تھے اور بار بار غش کھا کر گرتے. بس یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک عورت کس عظیم درجے پر فائز ہوتی, رسول کا کام ہے کہ وہ دین کا اظہار کرے, دین حق کو غالب رکھے. اور عجیب ہے کہ جس طرح ہمیں واقع کربلا کے بعد دین سب سے زیادہ ضعف اور کمزوری میں نظر آتا ہے, تاریخ اسلام میں کہیں پر بھی شام غریبہ کے بعد سے جو دین کا ضعف اور کمزوری ہے نظر نہیں آتا, کیونکہ امام حسین علیہ السلام یوم عاشورہ جب شہید ہوئے، امام کی شہادت کے وقت تک امام کے ساتھی بھی تھے، امام اسیر نہیں تھے، امام آزاد تھے، امام نے جنگ لڑی اور شہادت دی. لیکن جب شام غریبہ آ گئی، اس دین کے وہ افراد جو نمائندہ ہیں، اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دین کا اظہار کرنا ہے، کس حد تک ضعف اور کمزوری میں نظر آ رہے. ظاہری ضعف اتنا ہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، دل کے اوپر غم ہے، اپنے چاہنے والوں سے جدائی کا غم، اور اس سے بڑھ کر چادروں کے چھننے کا غم. لیکن اطاعت امام، اطاعت خدا کس حد تک نظر آ رہی ہے جناب زینب اور ان کی ساتھیوں کے کردار میں. بعض اوقات ہم ناانصافی کرتے ہیں کہ بیویوں میں کلثوم کا ذکر نہیں کرتے. اس طرح سے رسول اللہ کے ساتھ حضرت علیہ السلام کو نسبت تھی، اور حضرت علی رسول اللہ کے شریک کار تھے. واقعہ کربلا میں شام غریبہ کے بعد سے بیویوں میں کلثوم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شریک کار تھے. صرف اسلام میں ایک نقطہ سمجھایا گیا کہ جب بھی کوئی بڑا موجود ہوتا ہے تو اس سے نیچے والے کی اہمیت کم ہوتی، اور ہمیشہ وہ ہستی جو نیچے ہوتی ہے وہ اپنے بڑے والے سے، اوپر والے سے ہی ہدایات لیتی رہتی. جناب زینب سلام اللہ علیہا بظاہر اس قافلے کی قافلہ سالار، کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہستی، وہ مرکزی کردار شام غریبہ میں جناب زینب کے پاس. بیوی سب کو سنبھال رہی ہیں، بیوی ہی سب کو دیکھ رہی ہیں، بیوی ہی ایک ایک بچے کو سمیٹ رہی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب خیمے جل رہے تھے، بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ جو لوٹنے کے لیے آئے تھے وہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ رہے تھے، بچوں کے گوشوارے تک لوٹ لیے. یعنی صرف ظالم شقی نہیں ہے، یہ بہت حریص اور لالچی لوگ جنہوں نے بچوں کے کانوں میں گوشوارے نہیں چھوڑے، اگر کسی کے پیر میں کوئی چیز ہے، خلخال ہے، وہ نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ بعض روایات میں جناب زینب کے گوشوارے بھی چھینے گئے. بہت ساری ایسی روایت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ بیوی کے گوشوارے بھی لوٹ لیے. تو جو لوٹنے آئے تھے وہ چادریں بھی لوٹ کر لے گئے، ہر چیز کو لوٹ لیا، سجادہ بھی، چمڑے کا سجادہ امام سید سجاد کے نیچے تھا وہ بھی لوٹ لیا. خولی نے امام سجاد کے نیچے سے چمڑے کا سجادہ کھینچ لیا تھا، امام گر گئے تھے. یہ سارے مناظر جناب زینب نے، اب کچھ نہیں بچا. روایت کہتی ہے کہ خیمے جو تھے، خیموں کو بھی لوٹنا چاہتے تھے کہ خیمے بھی لے جائے. یقیناً انہوں نے اس کے عوض کچھ نہ کچھ مال لینا تھا، اتنے پس صفت لوگ تھے یزیدی افواج میں. لیکن کیوں نہیں لوٹے خیمے؟ کیونکہ بیویوں نے خیمے نہیں چھوڑے. امام حسین علیہ السلام کہہ کر گئے تھے کہ ان خیموں کے اندر رہنا، اور جب ایک خیمہ جل جاتا تھا، آخری حربہ یہ رکھا، تب خیموں کو جلا دیا جائے، جو باہر نہیں آ رہے. خیمہ جب جل جاتا تھا تب بیویاں خیمہ چھوڑ کے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں. یہ روایات آپ لوگ سن چکے. پھر دوسرا خیمہ جب جل جاتا تھا پھر تیسرے خیمے میں جاتی تھیں. اللہ نے بتایا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. یہ خیمے بہت بڑے خیمے تھے، خیمے گاہ کی جن لوگوں نے زیارت کی ان کے ذہن میں وہ تصویر ہے کہ ہر خاندان کا، ہر گھرانے کا علیحدہ علیحدہ خیمہ نصب کیا گیا. تو تصور کریں کہ کتنی دیر تک یہ ہلچل شام غریبہ میں زینب ام کلثوم نے دیکھی، اور ان بچوں کو سنبھالا، ان بیویوں کو سنبھالا جو ان کے ساتھ. بہت بڑا کام تھا، یہاں تک کہ دوسرے خیمے سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور جب سب خیمے جل گئے اس وقت روایت کی کہتی ہے اطاعت کی منزل بھی دیکھی. بیوی قافلہ سالار ہے، سب کچھ بیوی نے سنبھالنا ہے، لیکن امام کی اور اللہ کے حکم کی بات کے اوپر عمل، اللہ رسول اور امام کی اطاعت کی منزل، کہ بیوی جب آخری خیمہ جل رہا ہے اور بھتیجا جو بار بار غش کھا رہا ہے اس کو بیدار کر کے شانہ ہلا کر سوال کرتی سید سجاد، اب یہ آخری خیمہ جل رہا ہے، بتا دو کہ مر جل کے مر جائے، مرنا ہمارا فرض ہے، یا باہر چلے جائیں. یہ کمال اطاعت ہے. بیوی نہیں چاہتی کہ ہم کوئی بھی ایک ایسا کام کریں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا. اور کتنی عظیم قربانی تھی سربرہنا خیمے سے باہر آنا. کبھی کبھار اس نقطے کے اوپر غور کرتے تو ہمارا دل کہتا ہے شاید جل کے مر جانا آسان تھا بنسبت اس کے کہ سر رہنا یا بغیر چادر کے. نہیں معلوم مجھے کہ بیویاں کس حالت میں خیمے سے باہر نکلی ہوں. بغیر چادر کے باہر نکلنا زیادہ مشکل کام تھا کہ بیوی نے جب حکم امام سنا اور باہر آنے. وہ کام جو مرد انجام دیتے شاہ غریبہ کے بعد سے جناب زینب نے انجام دی. خدا شاہد ہے کہ جب یہ بیویاں جب بچے شام غریبہ میں پریشان حال بچے اپنے ماؤں کے دامن چھڑا کر تصور شرط ہے کہ خیمے جل رہے ہیں افراتفری ہے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں یزیدی افواج لوٹنے میں مصروف ہے بہت سارے بچے مقتل میں بکھر چکے تھے دور دور چلے گئے. اب جب سب لوٹ کر واپس چلے گئے اور سارے خیمے جل گئے شام غریبہ میں بیوی کی ذمہ داری کہ اب سب کو سمیٹنا وہ جو دور دور جا چکے ہیں ان کو واپس لانا. ایک ایک بچے کو بیوی زینب ام کلثوم نے جمع کیا. یہاں پر روایت کی کہتی خواتین کرام نے مسائل نہیں پڑھی صرف اس جہد سے کہ دیکھیے زینب کی ذمہ داریاں کیا اور کس طرح سے نبھائی وہ ذمہ داری. کہ ایک جگہ پر روایت میں لکھا بیوی زینب ام کلثوم جب سب کو سمیٹ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ سب کہاں بکھر گئے دو بچے سوئے ہوئے محسوس ہوئے. جناب زینب نے بیوی ام کلثوم سے کہا کہ ام کلثوم ذرا آہستہ قدم اٹھا لو. اتنے حساس موقع پر ہر بات کا خیال رکھنا کتنا مشکل کام ہو جب انسان خود کتنا پریشان. ذرا آہستہ قدم اٹھانا بچے شاید بہت پریشان ہو کر سو گئے ہوں کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے. اور اس وقت بی بی ام کلثوم اور زینب نے جب دیکھا کہ ان بچوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں اور اب وہ بچے زندہ نہیں ہیں یہ جنازے. تو جناب زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بہن زینب ایک جنازہ تم اٹھاؤ ایک جنازہ میں اٹھا. دونوں نے جنازوں کو اٹھایا. جنازے اٹھانا کتنا مشکل کام ہوتا. زینب نے شام غریبہ میں بچوں کے جنازے بھی اٹھائے. ذرا دل کہتا ہے اس وقت بی بی کو اپنے بھائی عباس کی یاد آئی. عباس آج تمہاری بہن پر یہ وقت آ گیا کہ اب زینب ام کلثوم جنازے بھی اٹھا رہی بس بی بی جنازے بھی اٹھا رہی جوان بھتیجے کو بھی اٹھا رہی. بار بار خیمے میں جاتی ہے واپس آتی ہے جلتے ہوئے خیمے میں سے سید سجاد کو بھی اٹھا کر لائی. یہ جہاد اکبر ہے جہاد مسلسل اور ابھی ختم نہیں ہوتا جہاد. شاید شام غریبہ کی مشکلات کم تھی بنسبت کوفہ اور شام کے منازل کے. جب کوفہ اور شام کے منازل میں بیویاں پہنچی ہیں تو کس حالت میں پہنچی. روایت کہتی ہے کہ انہیں میں کیا کہوں مجبور ہوں اس مجلس میں مسائب زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بی بی زینب کا تذکرہ ہی مسائب جب یہ بیویاں روانہ ہوئی ہیں مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ اونٹ کی سواری کر چکے اور جتنے لوگوں نے کربلا اور کوفہ کو دیکھا ہوا ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا سفر ہے. اونٹ کے اوپر بیٹھنا اور بے کجاوہ اونٹ کے اوپر بیٹھنا بہت مشکل کام ہو اور اگر اونٹ کے اوپر بیٹھے بے کجاوہ اونٹ پر بیٹھے اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں اور اس کو بچوں کو بھی سنبھالنا ہو. بی بی سکینہ جناب زینب کے ساتھ بیٹھ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ. سارے مسائل برداشت کر رہی ہیں ذمہ داریاں نبھا رہی اور ایک عالم دین نے اس طرح سے کہا کہ جس نے تجربہ کیا وہ بتا سکتا. حضرت ابو ذر غفاری جب مدینہ پہنچے تھے تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. امام سجاد جب کوفہ پہنچے تھے تو مولا کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا. بیویوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی اس کو تصور کیا جا سکتا. بس اس حالت میں جب کوفہ پہنچے تو اب اتر کر آرام نہیں کرنا ہے پوری رات کھڑے رہنا ہے. کوفہ میں آنا قلب کی کیفیت سے دیکھیے کہ کوفہ وہ شہر ہے جو بیوی کے لیے عزت اور احترام کا مرکز تھا بیوی کا ان کے والد کے شہر تھا. کوفہ وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ بیویوں کو احترام سے دیکھا کرتے تھے ان سے درس لیا کرتے تھے ان سے رجوع کیا کرتے تھے ان کو آقا زادی سمجھا کرتے تھے جہاں پر کسی کی مجال نہیں تھی جناب زینب کے چہرے کی طرف نگاہ کرے. بیوی دن میں نہیں نکلا کرتی تھی اس جگہ پر اس حالت میں داخل ہو رہے کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں سر کے اوپر چادریں نہیں ہیں اور اس سے بڑی مشکل کہ پورے شہر کو تماشا بینوں کے لیے मरकज बना दिया गया और लोगों से कहा गया कि यहाँ पर बागी ग्रोह के असीर आ रहे, सरों को सामने रखा गया, पीछे पीछे बीवियों का काफिला ही। इस शहर में जहां पर सब तमाशा करने के लिए आए हैं, जरा सा एक ऐसी जगह का तसव्वुर कीजिए कि जहां पर लोग सिर्फ तमाशबीन होते हैं, यानी कुछ देखने के लिए आते, सुनने के लिए नहीं आते, वहां पर लोग तफरी करते हैं, मजाक करते हैं और हजारों का मजमा था। किसी मेले में किसी ऐसी जगह पर क्या मंजर होता है, शोर बहुत ज्यादा है, हजारों अफराद हैं। अगर हम कोई महफिल सुनने की महफिल रखते हैं तो उसमें एहतमाम किया जाता है, माइक होता है, बोलने वाला जब बोलेगा आवाज सब तक पहुंचे, और खुदा शाहिद है कि अगर चार कमरों का घर है किसी जगह पर माइक ना हो, खास तौर पर लोग मजलिस सुनने के लिए आते हैं, अहले बैत के चाहने वाले होते हैं, फिर भी पहले कमरे के अलावा तीन कमरों में पीछे किसी को तवज्जो नहीं होती कि हम मजलिस सुने, ये आलम होता है, जबकि सब सुनने के लिए यहाँ आए, तो मकसद क्या होता है तो मजलिस सुनने जा रहे हैं, फिर भी नहीं सुनते क्योंकि आवाजें नहीं पहुंचती हैं, तवज्जो नहीं होती है लोगों की। अब सोचिए बाजार है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां लोग बैठे हो सुनने के लिए, उसमें सब खुशी मना रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और बीवी की हालत है, हमारे यहाँ तो अगर कोई मेंबर पे बैठता है उसका एहतराम होता है, उसकी खास कुर्सी होती है, सबकी तवज्जो उस पर होती है, बीवी इस हालत में कि बीवी हाथों में रस्सियां है, सर पर चादर नहीं, असीरा है, और अतराफ में वो सारी फौज है जो यजीदी अफवाज इब्ने ज़ियाद के सिपाही हैं। इस आलम में तारीख ये जुमलात लिखती है, कौन सी ऐसी ताकत थी, मैं इस आयत से बार बार आपको तवज्जो दिलाऊं कि रसूल अल्लाह का काम है दीन को इजहार करना, ज़ैनब कुबरा का काम करबला के बाद दीन का इजहार करना था, और किस हालत में सबसे ज्यादा ज़ाफ और कमजोरी नातवानी हमें अहले बैत की करबला के बाद नजर आती है, हमें आशूर तक भी नजर नहीं आती जितनी के शामे गरीबा के बाद से नजर आती, उस हालत में कि जब ये बीबियां हैं, ये औरतें हैं, और बीवी कहती है अन से तू, यानी खामोश हो जाओ, एक जुमला माइक से भी नहीं कहा कि सबकी आवाज सब तक पहुंचे, अन से तू कहा कि खामोश हो जाओ, और किताबों के अंदर ये जुमलात लिखे हुए हैं कि ऐसा सुकूत तारी हुआ कि जो सांसें बाहर आने वाली थी वो अंदर ही रुक गई, और जो घंटियां ऊंटों की गर्दनों के अंदर लटकी हुई थी वो खामोश हो गए, बिल्कुल सुकूत तारी हो गया, और जनाब ज़ैनब ने अपना खुतबा आगाज किया। अब जब बीवी ने खुतबा दिया, वो लोग जो खुशी मनाने के लिए आए थे, बीबी के जुमलात को सुन के, बीबी की बात को सुन के, तसव्वुर रखिए कि मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, कितना बड़ा इम्तिहान था। शायद हमें से कोई एक बाफर्दा औरत, मैं समझती हूँ कि ये दुख ऐसा है, ये गम ऐसा है, ये मुसीबत ऐसी है कि कोई बेपर्दा औरत इसको समझ ही नहीं सकती, जब तक कि कोई औरत बापर्दा ना हो। अगर कोई औरत बापर्दा है तो वो इस मुश्किल को समझ सकती है कि किस आलम में थी सैयदा ज़ैनब, और फिर बीवी जब खुतबा दे रही है तो वो नामहरम मर्द भी है जो कूफा में, और बीवी उनसे कह रही है कि तुम नहीं जानते कि तुमने रसूल अल्लाह के किस जिगर को पारा पारा किया, तुमने रसूल अल्लाह के साथ क्या किया है, ऐ कूफे वालों तुम्हारे मर्दों ने हमारे मर्दों को कत्ल किया है, तुमने मेरे भाई को बुलाया और मेरे भाई के साथ वफा नहीं। बीवी का खुतबा और उसके बाद जो मंजर तब्दील हुआ कि लोग अब रोने लगते, जब लोगों को पता चलता है कि ये आले रसूल है, ये फातिमा की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं, करबला की मजलूमियत इसलिए ज्यादा नहीं कि अहले बैत इसमें तो तारक के साथ इतने मसाइब ढाएगा, बल्कि मजलूमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि ये आले रसूल बार बार जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने बीबी में कुलसुम ने याद दिलाया कि तुमने आले नबी के साथ जुल्म किया, अगर रसूल अल्लाह इस वक्त हमारे दरमियान होते, तुमसे तुम्हें देख रहे होते तो तुम उनको क्या जवाब देते। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब बातें खत्म हुई है उससे पहले ही लोग रोना शुरू हो गए, थोड़ी देर पहले सब हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, और बीबी की गुफ्तगु ने मंजर को इतना तब्दील कर दिया कि अब औरतें अपने चेहरे के ऊपर तमाचे मार रही, मर्द अपने अमामे फेंक रहे हैं, लोग सीना जनी कर रहे हैं। तारीख कहती है कि इन हस्तियों ने इन चंद दिनों के अंदर, जब उबैदुल्लाह ने इन्हें जिंदान में डाल दिया, उसके बाद اس نے خط لکھا دمشق میں یزید کے لیے اور اس سے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ انہیں میں زندان میں رکھوں تو میں زندان میں رکھتا ہوں، قتل کرنے کے لیے کہتے ہو تو قتل کر دیتا ہوں، دمشق بھیجنا ہے تو دمشق بھیجوں. اب ایک قاصد یہاں سے خط لے کر گیا اور وہاں سے جواب آیا کہ انہیں دمشق بھیج دو. تاریخ میں کوشش میں نے کی مجھے معلوم ہو جائے کہ چند دن لگے ہوں گے، کتنے دن لگے ہوں گے، بارہ جتنے بھی دن لگے ہوں گے، اگر ایک مہینہ بھی لگا یا سوا مہینہ، 15-20 دن، جتنے بھی دن ہوئے، تاریخ کوفہ میں منظر تبدیل ہوا کہ تمام لوگ عبید اللہ کے مخالف ہو گئے، عبید اللہ سے نفرت کرنے لگے. عبید اللہ مجبور ہو گیا، پہلے بھی اہل کوفہ کچھ سمجھتے تھے لیکن جب انہوں نے اس حالت کو دیکھا تو نفرت کے جذبات اور بڑھتے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ امام سید سجاد کے ہی دور میں 4,000 توابین نے قیام کیا جناب مختار ثقفی کے ساتھ، اور یہ وہی لوگ تھے جو ان خطبات کے بعد تبدیل ہوئے تھے. جب دربار آ گیا عبید اللہ کا، ایک دوسری مشکل، ایک بازار ہے، ایک دربار ہے، اب حاکم کے سامنے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جابر ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا جہاد بہت بڑا کام ہوتا ہے اور آسان کام نہیں ہے. آج اگر آپ آزاد ہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی کسی حاکم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو زبان کھولنا مشکل ہوتا ہے. اور عبید اللہ اور یزید یہ سمجھتے تھے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنے مصائب کے بعد، اب ان کے گھرانے کی ہمتیں بالکل ختم ہو چکی، یہ لوگ زبان نہیں کھول پائیں گے، یہ کربلا کے واقعات کو بیان نہیں کر پائیں گے. لہذا اس منظر کو تصور کریں کہ بی بی جب عبید اللہ کے دربار میں آئی ہیں، عبید اللہ حاکم ہے، بی بی محکوم، وہ آزاد ہے، وہ قدرت مند ہے، جناب زینب اسیر، بی بی کے ہاتھوں میں رسی ہے، اگر وہ چاہے تو کسی بھی وقت تلوار سے انہیں شہید کر سکتا ہے، ان کے مردوں میں سے سید سجاد رہ گئے، ان کا قتل کر سکتا ہے. قوت کو دیکھیں کہ جتنے دربار میں موجود ہیں وہ سب اس کے ساتھی ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیسے اسے شکست دی، دین کا کیسے اظہار کیا، غلبہ نظر آتا ہے ہر جگہ ہمیں تاریخ کربلا میں شام غریباں کے بعد سے، کہیں پر بھی یہ لوگ بظاہر محکوم ہیں لیکن جھکے نہیں. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹا دیا اور امام نے اپنا سر جھکایا نہیں، ایسے ہی زینب نے بھی بعد کربلا اپنے سر کو جھکایا نہیں، کسی بھی جگہ پر بی بی سلام اللہ علیہا نے کمزوری کا اظہار نہیں کیا، سر پر چادر نہیں تھی، حیا تھی، اس لیے بیویوں کی جھرمٹ میں. اور جب عبید اللہ نے کہا کہ یہ بیوی کون ہے، اور خاص طور پر جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا، تمہیں رسوا کیا، اور اللہ نے، اللہ کا ذکر دیکھیے، لوگ بار بار اللہ کو بیچ میں لے کر آتے تھے، کس طرح سے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہماری فتح ہوئی. نعوذ باللہ، یہ لوگ ناکام ہو گئے، یہ لوگ رسوا ہوئے، دکھانا یہ چاہتے ہیں. لیکن اس حالت میں بی بی نے کس طرح سے اپنے غلبے کا اظہار کیا، دین کا اظہار کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے، پروردگار عالم کی تعریف کر رہی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ اس نے ہمیں آل رسول ہونے کی وجہ سے باشرف اور با عظمت بنایا، کیونکہ ہم آل نبی ہیں، کیونکہ ہم نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا شرف، ہماری عظمت، ہماری بزرگی باقی رہے گی، چاہے تم ہمیں اسیری کیوں نہ کر لو، چاہے تم ہمارے مردوں کو قتل ہی کیوں نہ کر لو، پھر بھی ہم باشرف اور با عظمت. جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں آئے. ابھی بھی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے انہیں شہادت کے لیے منتخب کیا تھا. دیکھیں ان تمام جملات کے پیچھے عقائد ہیں، اگر کسی عورت کے عقائد مضبوط نہ ہو تو وہ عملی میدان میں، جہاد کے میدان میں کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتی. جناب زینب سلام اللہ علیہا نمائندہ ہے اللہ کی، رسول کی، امام حسین کی، پنج تن کی نمائندہ، اور بیوی ہے اس دین کا اظہار مرد کے ساتھ سامنے حاکم کے سامنے برملا انداز میں کیا کہ ان کو فخر ہے اس بات پر کہ والے رسول سے ان کو معلوم ہے کہ کتنا ہی ذلیل و رسوا کرنا جائیں یہ ہمیں ختم نہیں کر سکتے. بیوی کو یہ بھی پتا ہے کہ شہادت افتخار ہے, شہادت سعادت. فرماتی ہے کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا, ہر کوئی شہید ہونے کا شرف بھی نہیں رکھتا, وہ شہادت کی طرف بڑھ گئے, وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے. اور پھر جب اس نے یہ جملہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے سینے کو, میرے دل کو تمہارے بھائی کے قتل سے شفا بخشی, نعوذ باللہ. حاکم بے دہن کہ پروردگار عالم کس طرح سے ظالم کے ظلم کو دکھا رہا ہے, یہ بیوی کے سامنے, بہن کے سامنے اس کے بھائی کے قتل کو بیان کر رہا ہے کہ ہمارے دل کو شفا ملی. اس جملے نے بیوی کو تڑپا دیا اور جناب زینب نے کہا کہ تم نے ہمارے مردوں کو قتل کیا, ہمارے خاندان کو تباہ کیا, ہمارے درخت کی شاخوں کو کاٹ ڈالا, اس پورے شجرے طیبہ کی شاخوں کو قطع قطع کر دیا, امام حسین علیہ السلام کی آل کو ختم کر دیا. بیوی فرماتی ہے کہ اب تم جان لو کہ تمہارا دل اگر شفا پاتا ہے تو شفا پاتا رہے. یعنی عربی میں اگر ہم ان سب جملات کو پڑھیں تو یہ قیافوں سے, بلاغت سے, فصاحت سے, کسی بھی چیز سے خالی. اور اگر سوچئے کہ وہ عورت جس کے دل کے اوپر اتنے داغ ہو کس طرح سے اس طرح فصاحت سے, بلاغت سے کلام کر رہی. تو ایک مرتبہ ابن زیاد غصہ کر کے اور جھنجلا کر ہی کہتا ہے کہ تم تو اپنے باپ کی طرح سے قیافہ سرائی کر رہی ہو, قیافے کہتی ہو. تو بیوی کہتی ہے اس وقت کوئی وقت ہے ان سب چیزوں کا کہ جب ہمارے دلوں کے اوپر اتنے داغ ہیں؟ لیکن پروردگار عالم نے انہیں کتنا کچھ نوازا تھا, زبان کی طاقت تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی, جس کے اوپر شاعری کہتا ہے کہ علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے, سبا پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. درود بھیجے گا محمد. چاہے وہ بازار ہو, چاہے وہ دربار ہو, ہر جگہ جناب زینب نے دین کا اظہار کیا غلبے کے ساتھ. ابن زیاد پریشان ہو گیا, ہار گیا, اور جب کوئی شخص کلام میں ہار جائے بہت زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے, یہاں تک کہ پھر کہتا ہے کہ اسے قتل کر دو, عورت کے قتل کے لیے کہہ رہا ہے. اتنا یہ لوگ اپنے آپ کو نیچے دکھا چکے تھے, گرا چکے تھے, اور یہ بھی ظاہر کر چکے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں. کہا کہ یہ آل محمد کی بنی ہاشم کے ڈھونگ تھے, نہ وحی آئی نہ فرشتے آئے. تو جتنے لوگوں کے دلوں میں کچھ اسلام کی رمق باقی تھی, دین سے ان کو محبت تھی, وہ ان کے اصلی کرتوتوں کو جان گئے اور پھر انہوں نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی. اب اس کے بعد اگر شام میں آتے تو شام وہ جگہ ہے جہاں پر مسلسل اہل بیت کے اوپر سب و شتم ہوتی رہی, مسلسل علی اور اولاد علی کو گالیاں دیتے رہے. اب وہ دشمن اسلام ہے, کوفہ اور شام کی کیفیات بہت مختلف ہے. کوفے میں پھر بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں, لیکن شام کے اندر سب دشمنان اہل بیت ہیں. اور جو خبریں میڈیا دے رہا ہے, آپ کو جو خبر میڈیا دیتا ہے, پہلے مرحلے میں سب میڈیا کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ خبر آئی ہے, اور میڈیا نے خبر دی ہے کہ یہ حاکم وقت کے دشمن ہیں, باغی ہیں, یہ شکست خوردہ لوگ ہیں, ان کے سر اور اسیر آ رہے ہیں. اور شام میں جو قیامت تھی وہ بہت زیادہ تھی, کیونکہ شام کے اندر جس طرح سے قافلہ آیا ہے, شام کا ایک سفر زیادہ کہ وہاں تو 12 محرم کی صبح کو پوری رات کھڑے ہو کر صبح کو کوفہ میں داخل ہو گئے تھے, لیکن جب شام میں قافلہ داخل ہوا ہے تو کئی دن کا سفر ہے, طولانی سفر اور مختلف منازل. جس شہر میں جاتے تھے وہاں پر ان کا تماشا کروایا جاتا. جنہوں نے زیارت کی ہے شام کی وہ جانتے ہیں کتنی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا مقام راز ہے. کہیں صندوق سے نکال کر سر حسین کو رکھا جاتا تھا, کہیں امام حسین کے سر کو درخت کے اوپر آویزہ کر دیا جاتا تھا, کبھی پتھر پہ رکھ دیا جاتا تھا, اور جہاں جہاں خون امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی قطرہ ٹپکا ہے وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام کے معجزے ظاہر ہیں. بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر امام بارگاہ, مسجد, کوئی ایسی جگہ بنا دی گئی جس کو مقام راس کے نام سے یاد کیا گیا کہ کبھی اگر بنی امیہ, بنی عباس کے کسی فرد نے چاہ کے پتھر کو اس جگہ کو ختم کر دیا جائے جہاں سے امام حسین علیہ السلام کے خون کی وجہ سے خون ابلتا تھا. ہر یوم عاشور جہاں کہیں امام کے خون کا کوئی بھی قطرہ گرا ہو اسی جگہ پر خون ابلتا رہتا تھا. لوگوں نے چاہا کہ اس نشانی کو ختم کر دیں, پھر بھی وہاں پر امام کی یاد, امام کا ذکر باقی رہا. آج تک وہاں پر ذکر حسین ہوتا رہتا ہے. اب سوچیں کہ سارے مناظر حسین کی بہن دیکھ رہے ہیں. کبھی سر درخت پر لٹکا ہوا ہے, کبھی سر صندوق کے اندر ہے, کبھی سر کو سامنے رکھ کر لوگ تفریح کر رہے ہیں, عزاداران امام کے مناظر, اور شام کے لوگ کے مصائب. اس مجلس میں میں مجبور ہوں کہ جب ذکر کرتی ہوں بیوی کی مشکلات کا اور جہاد کا, کہ سارا کچھ جناب زینب دیکھ رہی ہیں اور جہاد کرتی جا رہی. لیکن جب دربار یزید تک پہنچی ہے بیوی زینب تو کتنا عزم اور استقلال ہے اور دین کا اظہار ہے زینب کے اندر. یہ بیوی زینب یہ کہتی ہیں کہ اے یزید اگر اب بھی کچھ باقی ہے تو وہ بھی کر لے. اور آیت کو پڑھا جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافر یہ گمان نہ کرے اللہ نے ان کی رسی اس لیے دراز کر دیے کہ ان کے نفوس میں کچھ خیر ہے, ان کے لیے کچھ بھلائی ہے, بلکہ وہ جان لے کہ اللہ ان کی رسی کو دراز کرتا ہے تاکہ وہ جتنے گناہ سمیٹنا چاہتے ہیں وہ سمیٹ. یہ ہمت, استقامت, جہد مسلسل زینب سلام اللہ علیہا کہ ہم مسلسل ظلم برداشت کر کے ٹوٹیں گے نہیں, بکھریں گے نہیں, ہماری ہمتیں ختم نہیں ہوں گی, ہم کھڑے رہیں گے, جہاد کرتے رہیں گے. اور اللہ نے بی بی زینب کو فاتح کوفہ اور شام بنا دیا. کہ شام سے بھی بی بی زینب جب لوٹ رہی ہیں, یہ کارواں جب رہا ہو رہا ہے, تو وہی یزید جو ایسے مظالم ڈھا رہا تھا اتنا مجبور ہو گیا. اس طرح سے یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ اپنی نیت سے کیا ہی نہیں, یہ تو عبید اللہ کا کام تھا, مکر گیا اپنے جرم سے, مکر گیا کہ میں نے نہیں کیا قتل حسین کو. کبھی اپنی بیوی ہم سے کہتا ہے کہ میں نے حسین کا قتل نہیں کیا, عبید اللہ نے حسین کا قتل کیا ہے, میں مجرم نہیں ہوں, ان لوگوں نے سارے حسین کو کاٹا ہے, انہوں نے جلد بازی کی ہے. یہاں تک کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ لوگ شام میں رہنا چاہتے ہیں میں آپ کے لیے آرام دہ گھر کا انتظام کرتا ہوں, یہاں پر آپ سکون سے زندگی گزارے. اور جب واپس بھیجتا ہے قافلے کو تو اس وقت آرام اور آسائش کا بھی خیال رکھتا ہے کہ انہیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو, جس طرح سے جانا چاہیں جائیں. اور انعام اور اکرام کی بھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں اس وجہ سے کہ یزید شکست کھا چکا ہے. اب عوام کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مہربان ہو گئے, ان کے اوپر رحم کرنا چاہتے. لیکن خواتین کرامی, جناب زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو, عوام کو ایسا تبدیل کیا امام سجاد نے اور بی بی ام کلثوم نے کہ اب پورا شام ماتم کدا بن گیا تھا. 7 دن تک زینب نے اس سرزمین پر, جو کافروں کی سرزمین, جو دشمنوں کی سرزمین ہے, جو علی کے دشنام دینے والوں کی سرزمین ہے, اس پر زینب نے ماتم کیا. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. شام میں مقام دیکھے جو دربار ہے, دربار میں جا کر آج بھی بہت وحشت ہوتی, اس بازار میں جا کر آج بھی بہت وحشت ہوتی, اور لگتا ہے کہ اب بھی وہ شامی وہاں موجود. آج اگر یہ شامی ایسے ہیں اس زمانے میں کیسے ہوں. جناب زینب نے انہیں شامیوں کو عزادار اور سوگوارے سید الشہداء بنا دیا تھا. وہ بھی جگہ ہے شام کے اندر جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تھا. پروردگار آپ کو زیارت نصیب کرے, جہاں زینب نے 7 دن تک سروں کے ساتھ ماتم کیا. اور جب قافلہ رہا ہو گیا, مسائل بہت مختصر پڑھوں گی, یہ قافلہ رہا ہو گیا جب مدینہ پہنچا ہے, عزاداران امام ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہو, اور ہر شخص ہر مسافر وطن واپسی کا ارمان کرتا ہے, وطن واپس پہنچ جاتا ہے تو اپنے شہر کی دیواروں کو دیکھ کر, شہر کے مکانات کو دیکھ کر اس کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے.